بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے قاسم رضیعی۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ ہمارا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف پر ہماری اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ، کروڑوں بے گھر، امدادی کاروائیاں جاری۔ ایران کے صدر کی پاکستان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو۔ سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ متاثرین کو ایران کی جانب سے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ ہندوستان کا سپریم کورٹ پیر کو حجاب کے معاملے پر سماعت کرے گا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں جاری تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں مزید 120 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خوفناک سیلاب کے دوران انتہائی دل دہلانے والی رپورٹ کے مطابق سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا اور دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن ہو چکی ہے۔ پاکستان کے 4 صوبوں کے سیلاب زدہ علاقوں میں مجموعی طور پر 9 لاکھ سے زائد مکانات منہدم ہو گئے ہیں، جبکہ کئی لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ سیلاب کے نتیجے میں تقریباً 4 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سیلاب میں لاکھوں مویشی بھی بہہ گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں فوج اور دیگر ادارے امدادی کاموں میں مصروف ہیں، اور بے گھر ہونے والوں کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ بحران اس قدر سنگین ہے کہ متعدد مقامات پر لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں حالیہ سیلاب کو ملک کی تاریخ کا بدترین سیلاب قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے برادر اور ہمسایہ ملک پاکستان میں سیلاب سے متاثرین کے لیے ہر قسم کی امداد فراہم کرنے کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے سیلاب کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر پاکستان کی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران کے متعلقہ اداروں کو اپنے پاکستانی بھائیوں کی ضرورت کا سامان فوری طور پر فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مشکل کی اس گھڑی میں اپنے برادر اور ہمسایہ ملک پاکستان کی ہر ممکن کمک اور تعاون کے لیے بھی تیار ہے۔ صدر نے کہا کہ ایران اسلامی پاکستان کو جس قسم کی امداد اور تعاون کی ضرورت ہے وہ فراہم کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس موقع پر اپنے ملک میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران ہماری خوشی اور غم کا ساتھی ہے اور ہر مشکل وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے حالیہ سیلاب میں ہونے والے جانی نقصان پر ہمدردی کے اظہار اور کمک رسانی میں تعاون کے اعلان پر اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور ایرانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک میں پائی جانے والی گرم جوشی اور انتہائی دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے تہران اسلام آباد تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستان میں ہر سال موسمی بارشوں کا سامنا رہتا ہے، لیکن حالیہ موسمیاتی تبدیلیوں نے اس ملک کو سیلابی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ قدرتی آفات کے نتیجے میں ہر سال پاکستانی عوام کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تاہم پاکستانی حکام اور مقامی ذرائع کہنا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ملک میں سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایران اور دنیا کے متعدد ممالک اور اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی اداروں اور تنظیموں نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد اور ضروری اشیاء کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کا سپریم کورٹ پیر کو حجاب کے معاملے پر سماعت کرے گا۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سپریم کورٹ پیر کو ریاست کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلوں کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کرے گا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام میں حجاب پہننا لازمی عمل نہیں ہے۔ درخواست گزاروں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کو منسوخ کرنے اور تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے 15 مارچ کو مسلم طالبات کے گروپ کی طرف سے حجاب پہن کر داخلے سے انکار کرنے پر تعلیمی اداروں کے خلاف پیش کردہ درخواستوں کو خارج کر دیا تھا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے کہتے ہوئے مسلم طالبات کی ان درخواستوں کو خارج کر دیا تھا کہ حجاب پہننا اسلام کے تحت لازمی نہیں ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ اسکول یونیفارم کا تعین صرف ایک معقول پابندی ہے جو آئینی طور پر قابل قبول ہے اور طلباء اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ طالبان انتظامیہ نے افغانستان کی فضائی حدود میں امریکی ڈرون طیاروں کی پروازوں کو جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امریکی ڈرون طیارے افغانستان کی فضائی حدود میں گشت کر رہے ہیں، جو کھلی جارحیت ہے اور یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دنیا والوں کو افغانیوں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ دنوں حکومت افغانستان کی ہم آہنگی اور اطلاع کے بغیر کابل میں خالی مکان کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا تھا اور بعد میں دعویٰ کیا کہ القاعدہ کے رہنما کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2 اگست کو کابل میں انجام پانے والے ڈرون حملے میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم طالبان انتظامیہ نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے افغانستان کے مختلف علاقوں پر کیے جانے والے امریکی ڈرون حملوں میں سینکڑوں عام شہری جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ غرب اردن کے شمال میں واقع جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں کئی فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے شمال میں واقع جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں کئی فلسطینی نوجوان زخمی ہوئے ہیں۔ شہاب نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں شہر جنین کے حیفا روڈ پر فلسطینی نوجوانوں نے بھی صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع نے کوخاف یاکوف صہیونی قصبے پر بھی فائرنگ کی خبر دی ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ گزشتہ ہفتے دوران صرف غرب اردن میں فلسطینی نوجوانوں اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ میں ایک فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجی آئے دن فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید اور زخمی ہو جاتی ہے اور یا پھر ان فلسطینیوں کو گرفتار کر لے جاتا ہے، جس کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے بھی کاروائیاں انجام پاتی ہیں۔ دریں اسنا فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے علاقے میں مختلف عرب اور اسلامی ملکوں میں صہیونی حکومت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر سخت خبردار کیا ہے۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ترکیہ کے شہر استنبول میں ترکیہ کی حزب سعادت کے سربراہ تمل کاراملا اوغلو سے ملاقات میں بیت المقدس سمیت فلسطین کے تمام مقبوضہ علاقوں کی تازہ ترین صورتحال، مسجد الاقصی کے خلاف صہیونی سازشوں، فلسطینی پناہ گزینوں اور دیگر ملکوں میں فلسطینی پناہ گزینوں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسی طرح علاقے کی قوموں کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے تشکیل پانے والے ساز باز کے اتحاد پر بھی سخت متنبع کیا ہے۔ واضح کے غاصب سینی حکومت نے حالیہ برسوں دوران علاقے کے مختلف ملکوں میں جملہ عرب ممالک اور ترکیہ میں اپنا اثر و رسوخ زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے بے انتہا سازشیں اور انتھک کوششیں انجام دی ہیں۔ عراق کے سیاسی جماعتوں کے اتحاد شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے موجودہ سیاسی جماعتوں رہنماؤں کے سیاست سے دستبردار ہونے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایک رہنما عید الحلالی نے کہا کہ اس صدر تحریک کی جانب سے پیش کی جانے والی اس تجویز سے ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک آئین کسی ایک سیاسی جماعت کو اپنے نظریات دیگر جماعتوں اور ارکان پارلیمنٹ پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عید الحلالی کہنا تھا کہ مقتدا صدر کی تجویز سے سیاسی بحران حل نہیں ہوگا بلکہ سیاسی اختلاف اور کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ واضح کہ عراق کے اسد اور تحریک کے سربراہ مقتدا صدر نے تجویز پیش کی کہ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے موجودہ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو سیاست سے دستبردار اور نئی سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو آگے آنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین نے ناپائیدار جنگ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام کو ہمیشہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین مہدی المشاط نے کہا ہے کہ یمن اور سعودی اتحاد کے درمیان فائر بندی کی شرطوں کی بنیاد پر یمنی عوام کو ہر قسم کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کامیابی کے حصول تک سعودی اتحاد کے حملوں اور اس کی جارحیت کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ اس درمیان یمنی ذرائع کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی کی 164 بار خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کے سرکاری خبرہ ساز ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کے آپریشن روم کے ذریعے نے بتایا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی میں سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے نجران میں السوح کے علاقے کی فضا میں جاسوسی پروازیں شامل ہیں، جبکہ جارحیت سعودی اتحاد نے رہائشی علاقوں اور یمن کے مسلح افواج کے ٹھکانوں پر حملہ بھی کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں
سامعین، اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے پروگرام اسلامی تاریخ، اور پھر آج دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتے ہیں. ناظرین، تاریخ کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. الحمدللہ ہم نے گزشتہ پروگرام سے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ ایک مفید پروگرام آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہوگا، چونکہ اصل بیانات ہمارے مہمانوں کے ہوتے ہیں. ہم تو صرف ایک آپ کے درمیان اور مہمانوں کے درمیان رابطہ ہیں اور ایک زمینہ سازی کرتے ہیں، ورنہ یہ درواقع پروگرام ہمارے مہمانوں کی زحمت ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہم بھی اس سے قصب فیض کرتے ہیں. ناظرین، تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہم یہاں پہ گفتگو رہی کہ زمانے جاہلیت میں کون کون سے صفات پائے جاتے تھے، وہ لوگ کیسے تھے، اگر واقعاً ہم اس کو اپنے لیے درس کے طور پر دیکھیں اور دیکھیں کہ ان میں کون سی صفات پائی جاتی تھی جس کی بنا پر ان کو اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اسلامی دور کے افراد شمار ہو سکیں اور ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو سکے. ناظرین، آج بھی انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو دور جاہلیت تھا، یا مثلا اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس میں جو قبائل پائے جاتے تھے یا اس وقت کی جو تاریخ تھی وہ کس طریقے سے تھی، اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. اور الحمدللہ حسب معمول ہمارے آج بھی یہاں دو مہمان ہوں گے، اور انشاءاللہ دونوں مہمانوں سے ملاقات کریں گے. لیکن اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اسلام سے پہلے کے جو قبائل تھے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں عظیم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ ہیں، جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق ہے پاکستان سے، جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کی خدمت میں چلتے ہیں. سب سے پہلے اسٹوڈیو میں اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے.
آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ، اور اسی طرح میں سلام عرض کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، اور ان شاء اللہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں مطالب کو پہنچانے میں کامیاب فرمائے.
الہی آمین. قبلہ اجازت دیجیے ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض سلام ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
جی، میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کے تمام ساتھیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اپنے ناظرین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو سب کے لیے دعا گو ہیں.
بہت شکریہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. اجازت دیجئے ہم ڈاکٹر جناب مولانا سجاد صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں, ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی سجاد صاحب, میں آپ سے یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیے گزشتہ موضوع جو ہمارا رہا وہ دور جاہلیت کے حالات کے حوالے سے تھا. آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہی جو گفتگو ہے دور جاہلیت کی, ہم یہیں سے اپنے پروگرام کو جوڑتے ہیں, چونکہ آج بھی تقریباً وہی موضوع ہے, زمانے اسلام سے قبل کے حالات کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے. تو اگر ہم اس دور پہ گفتگو کرنا چاہیں, دور جاہلیت کہہ لیجئے یا قبل زمانے قبل اسلام, تو اس کے لیے کون سے منابع بہتر ہیں آپ کی نظر میں جن سے ہمیں جو ہے وہ قصب فیض کرنا چاہیے؟
جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم, جہاں تک منابع کی اور مصادر کی بات ہے کہ اگر ہم دور جاہلیت کے منابع کو دیکھنا چاہیں کہ تو اس میں سب سے پہلے تو کتب آسمانی کی طرف جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے, لیکن تحریف ہونے کے باوجود بھی ایک جو تاریخ کا ماہر ہوتا ہے وہ وہاں سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ حالات کیسے تھے.
بالکل.
دوسرا مثلاً اس میں خصوصاً تورات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی, کیونکہ تورات کے اندر زمانہ جاہلیت کے جو قصے ہیں وہ زیادہ موجود ہیں,
تفصیل سے
موجود ہیں, اس سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے.
جی.
یا اگر ہم اس کے علاوہ جانا چاہیں تو خود یونانیوں نے اور رومیوں نے بہت کچھ لکھا ہے ان اپنی تہذیبوں کے بارے میں, جو ان کی تہذیبیں تھیں, کیونکہ اسلام سے پہلے یہ بڑی تہذیبیں جو ہیں وہ شمار ہوتی تھیں اور ان کے مورخین نے اس کو لکھا ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت عرب کے خصوصاً حالات کیا تھے اور دور جاہلیت میں لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے, کس طرح وہ قہر مذلت میں گھرے ہوئے تھے, اور پھر رحمت ایزدی کس طرح جوش میں آئی, اور کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے آ کر ان کی کایا پلٹ دی. اسی طرح خود اگر پھر دیکھیں تو خود تواریخ اسلامی ہے, یعنی اسلامی مورخین نے ان حالات کو بھی بیان کیا ہے کہ اسلام سے پہلے حالات کیسے تھے اور ان کے اندر اسلام نے کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی, اور کیسے ایک حیوانی اقدار کو انسانی اور اسلامی اقدار میں کیسے تبدیل کر دیا.
جی.
اسی طرح آثار قدیمہ کے ماہرین کی خدمت میں بھی اگر جائیں اور انہوں نے جو محنت کی ہوئی ہے اور ان کا جو کام ہے, اس سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اور کیسے تھے. اور پھر اگر ہم معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے یا ان کے جو احادیث اور روایات ہیں, ان کے اقوال ہیں, اگر ان کی خدمت میں بھی جائیں تو اس سے بھی ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان معصومین نے اس دور کی کیسے عکاسی کی ہے. تو اگر اس کو مختصر کہا جائے تو یہ علم تاریخ کی ابحاث میں آتا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ بھی علم تاریخ کا ایک منبع اور ماخذ قرار پائیں گی. تو یہ سب چیزیں آپ کو اصل میں علم تاریخ سے ہی معلوم ہو سکیں گی.
بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سے. پوچھتے ہیں ان کی نظر اس سلسلے میں کیا ہے. جی ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب, آپ کی خدمت میں ہمارا یہی سوال ہے کہ آپ کی نظر میں کون سے ایسے منابع ہو سکتے ہیں کہ جن سے ہم اس دور کے جائزے کے لیے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جی بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کسی بھی ملت کی تہذیب کو پہچاننے کے لیے یا اس سے آگاہی اور آشنائی حاصل کرنے کے لیے اس کی جو بنیادی سورسز ہیں اس قوم کے یا اس کے جو منابع ہیں ماخذ ہیں ان تک آگاہی حاصل کی جائے, ان سے آشنائی حاصل کی جائے, تاکہ پھر آدمی ڈائریکٹ جا کے انہی سورسز سے معلوم کرے کہ واقعاً اس زمانے کے کیا حالات تھے. میں اس سے پہلے کہ وہ سورسز بیان کروں آپ اپنے ناظرین کی خدمت میں, میں تھوڑا تاریخ کے حوالے سے, جیسے ہمارے مولانا قبلہ سجاد آہیر صاحب بتا رہے تھے کہ تاریخ واقعاً جو ہے کیا ہے. تاریخ ایکچوئل نام ہے اس چیز کا کہ ہم اپنی گزشتہ جو کچھ ہماری یا انسانی ہسٹری میں ہو چکا ہے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے حال کو اور پھر فیوچر کو سنواریں, اور اسی راستے پہ اور اسی لائن پہ لے کے چلیں کہ جس لائن اور راستے پہ چلتے ہوئے بشریت کمال تک پہنچ سکتی ہے. تو تاریخ کی مثال میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ دینا چاہوں گا کہ ڈرائیور عموماً ہر کسی کو معلوم ہے جو گاڑی ڈرائیو کرتا ہے چلاتا ہے, تو ڈرائیور جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو گاڑی ایکچوئل آگے بڑھا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی سائیڈ میں ایک شیشہ لگا ہوتا ہے کہ اس شیشے سے وہ گاڑی کے پیچھے کے حالات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے کیا گزر رہی ہے. تو تاریخ کے علم کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ تاریخ یا مورخ انسان کو جو ہے ماضی میں نہیں لے کے جاتا اور ماضی کا انسان نہیں بناتا, بلکہ ماضی جو کچھ پیچھے ہوتا رہا ہے اس سے عبرتیں حاصل کرتے ہوئے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے علم تاریخ کے توسط سے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس قوم نے اور جن ملکوں نے اور جن تہذیبوں نے اپنی تاریخ کو بچایا ہے اور بچا کر پھر اس سے استفادہ کیا ہے، آج پوری انسانیت کی مہار ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔
بے شک،
اور جن قوموں نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، اگرچہ وہ تہذیب یافتہ قومیں تھیں، مہذب قومیں تھیں، اور ان کا پوری تاریخ بشریت میں جو ہے بہت بہترین رول رہا ہے، تو آج وہ عقب پیچھے ہٹ گئی ہیں، یعنی ان کو محروم قومیں کہا جا سکتا ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اپنے ہی ملک کے حوالے سے اور اپنے برصغیر کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا برصغیر جو ہے، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمدن کا اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور پوری دنیا میں میں یہ پورے یقین سے اور اپنی تاریخ میں جو میری مثلا نگاہ ہے اس کے پیش نظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب انگریز آ رہے ہیں ہمارے برصغیر میں، ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں اگر جیسے آج یورپ کی امن اور اطمینان اور زندگی کی حفاظت اور سارا کچھ کے اعتبار سے یورپ کی مثال دی جاتی ہے، اس زمانے کا یورپ ہمارا برصغیر ہوا کرتا تھا۔ 4,000 لوگ جو ہیں ایران سے بیک وقت ہندوستان میں آیا کرتے تھے، کہ جس کی ایک عام سی مثال، اور پھر یہاں پہ ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہوا کرتی تھیں، ان کی جانیں بھی، ان کو کاروبار بھی ملتے تھے، جابز بھی ملتی تھی، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب قاضی نور اللہ شوشتری آتے ہیں ایران سے، تو ان کو، اور پھر ایک مہم بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی کسی ملت کے افراد سے تعصب نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ ہم کبھی ملی بنیادوں پر جو ہے ان کو، ذات پات کی بنیاد پر، یہ اس وجہ سے جو ہے ان کو، جب دیکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عالم ہے، فاضل ہے، اور اپنے زمانے میں یعنی دین میں بڑی اچھی نظر رکھتا ہے، تو اگرچہ قاضی نور اللہ شوشتری جو ہیں ایرانی ہیں، لیکن قاضی القضات کے منصب پہ بیٹھا دیا جاتا ہے، یعنی چیف جسٹس بن جاتا ہے ایک ایسا شخص جو کہ اصالتاً ہندوستان کا رہنے والا نہیں ہے۔ تو تاریخ جو ہے کسی بھی ملک کی کامیابی یا کسی بھی تہذیب یا قوم کی کامیابی کے لیے جو ہے تاریخ ضروری ہے۔ آج میں اپنے ملک کے حالات کے پیش نظر واقعاً بعض مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم جو اپنی اس پوزیشن میں ہیں، جو پوزیشن ناقابل بیان ہے اور واقعاً ہماری شایان شان نہیں ہے، ہمارے ملک کی، اس ملت کی اور اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی یہ شان نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اناد رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ رکھیں، دشمنی رکھیں۔ جناب، میں تاریخ میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ جس زمانے میں نے، چونکہ ایک پہلے کے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کیا کرتے تھے، یعنی ایک علاقے کا آدمی جب دوسرے علاقے میں آتا تھا تو اس کو کاٹ کاٹ کے اور نوچ نوچ کے کھا جاتے تھے، اسی زمانے میں ہمارے سندھ میں تہذیب اپنے عروج پر تھی، ہمارے ہڑپا میں جو تہذیب ہے وہ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، یہ لوگ متمدن تھے، ایک قانون کے تحت مدنی زندگی گزارا کرتے تھے،
بالکل،
اور ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اور ایک اور بات میں اپنے اس منطقے کے حوالے سے کرتا چلوں، چونکہ بات اب ادھر آ گئی ہے، وہ یہ کہ پوری تاریخ بشریت میں جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، اس خطے کے لوگوں نے کبھی کسی دوسرے ملک کے اوپر جا کے حملہ نہیں کیا۔
صحیح،
یعنی کوئی بادشاہ، تاریخ اسلام تو کیا، تاریخ بشریت میں ہندوستان کا کوئی بادشاہ آپ ایسا نہیں جو ہے وہ بتا سکتے کہ جس نے ہندوستان سے اٹھ کے کسی دوسرے ملک کے اوپر جا کر،
دوسرے بادشاہ آئے ہیں
دوسرے
آنے کے بعد
اور انہوں نے ہمارے اوپر آ کے حملہ، اور یہ چیز ہمارے متمدن ہونے کی، پرسکون ہونے کی، امن دائی ہونے کی علامت ہے،
تہذیب یافتہ ہونے
کی علامت ہے۔ لیکن آج ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہمارا ایک نقشہ اور ہماری ایک جو چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم سے ہماری تاریخ چھین لی گئی ہے۔
بالکل،
ہم کو نہیں پتا کہ ہمارے آبا کیا تھے، ہمارے نیاکان کیا تھے، اور ان کا کیا شیوا تھا، کیا رہن سہن تھا، کیا طریقہ زندگی تھا۔ اگر ہم کو آج بھی ہماری جو جدید نسلیں ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے جو سابقین ہیں وہ کس طرح کے افراد تھے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ساری نہیں تو کم از کم کچھ جو انتہا پسندی ہماری سوسائٹی میں ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔
بہت ہی اہم نقطہ واقعاً، لیکن اگر آپ مختصر طور پہ وہ منابع والی جو گفتگو چل رہی تھی
جی،
بہت مختصر
منابع کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بنیادی سورسز ہیں، پہلی کتاب تاریخ اسلام میں جریر الدین طبری کی ہے
جی،
کہ جس کو اہل سنت برادران بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں
جی،
اور بالکل تمام مورخین کا مورد نظر ہے اور مورد تائید ہے۔ ان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوبی ہے، ابن واضح یعقوبی، ان کی تاریخ یعقوبی ہے، آپ اس سے بھی اسلام کے حوالے سے اور اسلام کے پہلے کے جو حالات ہیں ان سے واقعات ہیں، اس کے بعد ابن کثیر ہے، ابن اثیر ہے، مسعودی ہے، یہ سارے ایسے منابع رائٹرز ہیں اور لکھنے والے ہیں کہ جن کی کتابوں سے، اور آج یہ ساری کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، یعنی آپ کو زیادہ لائبریری میں جانے کی یا تلاش کرنے کی، بس مورخ کا نام لکھیں رائٹر کا تو سارا کچھ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، ہم جناب سجا صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی مولانا، اب آپ سے ہم یہاں پہ جاننا چاہیں گے قبائل کے حوالے سے، جو ہمارا اصل موضوع ہے، قبائل کا آپ کچھ تعارف کرائیے کہ جو اسلام سے پہلے کے قبائل تھے کون کون سے اس میں قبائل تھے۔
بہت زبردست کوسچن ہے، لیکن اس سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ تاریخ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، کہ واقعاً اگر تاریخ کچھ بھلا دیا جائے یا تاریخ کی طرف نگاہ نہ کی جائے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔
بالکل،
اور مثال ان کی بہت زبردست تھی، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی تاریخ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو اتنا پڑھا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ان میں سے ایک ہو گیا ہوں،
ان کے ساتھ میں نے زندگی گزاری،
یعنی جیسے میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یعنی یہ امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تشویق دلا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی انرجی جو ہے وہ اپنی تاریخ سے لیں، اپنی تاریخ سے انرجی لے کر اس تھرسٹ سے آپ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں خود اس علاقے کے قبائل کی، جو ابھی آپ نے سوال فرمایا، تو اس قبائل کو بہت سے قبائل تھے، اس لیے کہ ان کا جو زندگی کا رہن سہن کا طریقہ جو تھا وہ بھی قبائل پہ مشتمل تھا، کہ کوئی ایک مرکزی حکومت ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو قبیلوں میں جو عرب کے اندر رہنے والے قبیلے تھے، تین اہم ترین اور بڑے قبیلے جو ہے ان کو کہا جا سکتا ہے، جن کا تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ ایک کو عاربہ یا باعدہ دونوں کہا جاتا ہے۔
جی،
یہ عاربہ یا باعدہ وہ قبیلہ ہے کہ جو نابود ہو گئے تھے، جن میں عاد و ثمود کے قبیلے کو بھی گنا جا سکتا ہے کہ وہ اسی میں سے تھے۔
صحیح،
جو مختلف قومیں تھیں، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ جو نابود ہو گئیں، ان کو باعدہ کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔
صحیح،
دوسرا مستعربہ یا قحطانی کہا جاتا ہے۔
جی،
یہ جو قحطانی تھے یہ یعرب ابن قاتان کی نسل میں سے تھے، یہ اصل میں یمن والے تھے، اصیل عرب یہی کہلواتے تھے، جو قحطانی تھے اصلی عربی جو تھے وہ یہی تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یمن کی تہذیب کو جو ہے نا وہ محفوظ کر کے رکھا، اور انہی کے اوپر وہ مشتمل تھی تہذیب۔ تو یہ قحطانی ان کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو بڑا قبیلہ ہے اس کو عدنانی بھی کہا جاتا ہے۔
جی،
یہ عدنانی جو قبیلہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اس وادی کے اندر چھوڑ دیا تھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر شادی کی اور ان کی اولاد بڑھی، اور ان کی اولاد سے عدنانی، حضرت عدنان جو ہے وہ معروف ہے، جن کے نام سے یہ قبیلہ ہے، اور عدنانیوں میں سے خود جو ہے وہ قریش ایک مشہور ترین قبیلہ ہے، اور قریشیوں میں سے خدا بنی ہاشم جو ہے یہ ایک مشہور ترین قبیلہ ہے،
پھر ان میں ہمارے
تو ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو یہ مختصر طور پر اگر قبائل کا ایک مختصر تعارف کروایا جائے تو یہ تین بڑے قبیلے، باعدہ، قحطانی اور عدنانی، یہ تین بڑے قبیلے جو ہیں یہ وہاں پر زندگی گزار رہے تھے۔
جی بالکل، بہت شکریہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہاں پر ایک سوال لے لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مختصر طور پہ ہمارے مہمان نے یہاں قبیلوں کا تعارف کرایا، لیکن اس کے خصوصیات کے حوالے سے آپ بیان کیجیے کہ ان تینوں قبیلوں میں کون کون سے خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
جو قبیلہ مولانا نے بتایا کہ یمن سے تعلق رکھنے والے تھے مستعربہ،
جی
ان کی تہذیب، ان کی فرہنگ اور ان کی دانش بینش اور علم و معرفت بڑی کمال کی تھی یمنیوں کی۔
جی،
کہ میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا قاضی شرعی کے حوالے سے، کہ یہ قاضی شرعی ایکچوئل یمنی تھے۔
جی،
اور اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں، آپ کو اسی قبیلے کی اور اسی یمنی جو عرب ہیں اور جو اصیل عرب ہیں، اصلی عرب ہیں، ان میں جو ہیں آپ حضرت اویس کرنی کو دیکھ سکتے ہیں۔
بالکل،
کہ ان کی جو دوسری خصوصیت تھی یہ اہل محبت لوگ تھے، اہل عشق لوگ تھے، اہل معرفت لوگ تھے، کہ حضرت اویس کرنی کو پیغمبر کے جب اوصاف اور خصوصیات وہ اور وہ انسانی خصوصیات جو پیغمبر کی ذات میں تھیں تو ان کا پتہ چلا تو ان کو دیکھے بغیر ان کے عاشق ہو گئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا معروف واقعہ ہے کہ جب حضرت کا دندان مبارک شہید ہوا تو انہوں نے اپنے جو ہے دانت توڑ دیے اٹھا کے پتھر کے ساتھ، تو کہا کہ یہ یعنی محبت کی اور اس کی دلیل ہے۔ جو یہ قاضی شرح ہیں یہ اپنے علم اور اپنی دانائی کے اعتبار سے عرب میں نہایت معروف انسان تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو حضرت عمر ابن خطاب نے جو ہے اپنا قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا۔ ان کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں بھی چیف جسٹس رہے، امیر المومنین علی کے زمانے میں بھی چیف جسٹس رہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب اپنی پہلی تقریر کی تھی قوم سے تو ایک انہوں نے لفظ کہا تھا کہ مولا علی یہودی کے مقابلے میں ایک مقدمہ ہار گئے تھے، تو وہ مقدمہ اسی قاضی شرح سے مربوط تھا۔
بالکل،
کہ ایکچوئل واقعہ یہ تھا کہ مولا علیہ السلام کی زیرے جو ہے وہ جنگ صفین میں یا گر گئی یا کسی نے چرا لی، تو پھر ایک مرتبہ علیہ السلام اپنے دور اقتدار میں کہ جب خلافت مولا کے پاس اور کوفہ میں رہتے ہیں تو بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہی زرہ جو مولا کی تھی وہ ایک جو ہے دست فروش جو ہے اس کو بازار میں بیچ رہا ہے۔ تو حضرت نے غور فرمایا تو کہا یہ تو میری ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میری ہے۔ تو اسی قاضی شرح کے پاس مقدمہ گیا، تو قاضی شرح نے جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہے اقتدار میں ہیں، خلیفہ ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، بادشاہ ہیں وقت کے۔ تو قاضی شرح نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی کیا تیرے پاس گواہ ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ تو مولا نے فرمایا نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں تھا اس وقت کے جس وقت یہ چوری ہو رہی تھی یا گر رہی تھی باہر کر۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں تو یہ زرہ اسی کی ہے جس کے پاس ہے۔ تو علی علیہ السلام چپ کر کے جب مسجد، اسی مسجد کوفہ میں یہ سارا واقعہ پیش آیا، تو جب باہر نکل رہے تھے تو چونکہ اس کو پتہ تھا وہ جو جس کے پاس یہودی تھا یا مسیحی تھا، تو پیچھے سے بھاگ کے اور مولا کے قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا عدالت آج اپنے عروج تک پہنچ گئی۔
بالکل،
کہ بادشاہ وقت کہ جس کی زرہ ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ زرہ میری ہے، میں ایک ادنا سا دست فروش جو بازار میں کھڑا ہو کے چیزیں بیچتا ہوں، تو میرے مقابلے میں جو ہے وہ چپ کر کے قاضی کے سامنے سے چپ کر کے ظاہراً جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو اسی وقت اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور وہ زیرے بھی کہا کہ مولا یہ آپ ہی کی زیرے تھی، میں نے چرائی تھی یا مجھے ملی تھی، جیسا بھی تھا۔ تو وہ زیرے بھی واپس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاضی شرح جو تھا یہ یمنی تھا، یمنی عرب تھا۔ پھر اس کے بعد ہر کیف انسان اپنے جو ہے، اسی لیے امام خمینی کا ایک فرمان ہے، جی امام فرماتے ہیں کہ
اجازت دیجئے، یہاں پہ انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اجازت دیجئے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے اسلام سے پہلے جو قبائل موجود تھے ان کے حوالے سے، اور ہمارے مہمان اس پہ بہت اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو اس طرح جاری رہے گی، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، آپ کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آپ جو قبائل تھے ان کا تعارف بلکہ ان کے خصوصیات بیان کر رہے تھے، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کا کل نہ دیکھیں کل کون کیا تھا،
جی
آج دیکھیں کہ اس وقت کون کیا ہے۔
صحیح،
مثلاً یہی شیطان کو دیکھ لیجئے،
جی
عزازیل استاد ملائکہ تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ آج مثلاً اس کی کیا پوزیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح بڑے اچھے اچھے لوگ بھی تھے۔ تو قاضی شرح کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عرب کے جو یہ اصیل عرب تھے یمنی، تو بہر کیفی اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے، کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جو ہے شہادت کے حوالے سے اور قتل کے حوالے سے فتویٰ دیا،
جی
اور کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تو جب یہ یزید کی اولی الامر کی اطاعت نہیں کریں گے تو ان کو قتل کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم کے جو دو شہزادے ہیں،
جی
ان کے قتل میں بھی اس کا بنیادی کردار ہے کہ جب وہ اس کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کو اپنے گھر سے نکال، حالانکہ علی علیہ السلام کے چیف جسٹس رہے ہیں مولا کے زمانے کے, یہ ہے یعنی دیکھیے ایک طرف شخص کی اہمیت کو ادھر سے دیکھیں, دوسری طرف جب دنیا اور دنیا داری اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اس کا دل اس طرف چلا جاتا ہے تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبائل کے اور خصوصاً جو یہ مکہ کے رہنے والے قبائل تھے عدنانی اور کاتانی, تو یہ قبیلہ جو تھا یہ واقعاً جیسے ڈاکٹر قبلہ مولانا بتا رہے تھے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے یہاں پہ جب ان کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے جاتے اس کے بعد کے یہ قبائل ہیں, اور یہاں پہ جناب اسماعیل نے شادی کی تو ان سے جو ان کی اولاد آگے بڑھی. ان قبائل کی خصوصیات یہ تھی کہ یہ بھی موحد تھے ایک حد تک, خدا کی عبادت کیا کرتے تھے, اور جب کعبہ بنایا گیا تو کعبہ میں بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے. بارکیف امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ ہے صحیفہ سجادیہ میں, مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارا اگر یہ شیطان کہ جس کو تیری ذات نے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ یہ ہمارے خون کی نالیوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے, اگر یہ شیطان تیری مخلوق کو اور تیرے بندوں کو تیری ذات سے نہ بہکاتا اور نہ ہٹاتا اور ان سے دور تیری ذات سے دور نہ کرتا تو روئے زمین پر کوئی ایسا نہ ہوتا جو تجھ جیسے کریم اللہ کی نافرمانی کرتا.
بے شک
تو خیر شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا ہمیشہ سے. تو پھر ان کے اندر جو بت پرستی کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے جو ہے خدا وحدہ لا شریک, البتہ وہ خدا کا جو نظریہ ہے وہ اس بت کے اندر پٹ کرتے ہیں, یعنی امیج جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اس کے اندر بت کے اندر پٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہاں خدا کا جو کنسیپٹ ہے اس بت کے اندر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بتوں کو جب بناتے تھے اور بتوں کو بنانے کے بعد پھر اس کی وہ کرتے تھے, مثلا جب بھوک لگتی تھی تو کچھ ایسے بت ہوتے تھے کہ ان کو وہیں پہ کھا بھی جاتے تھے.
بالکل
تو یہ ان کی کچھ خصوصیات تھیں, البتہ خصوصیات کے ضمن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شجاع تھے, جنگاور تھے, لڑاکے تھے, اور باقی یہ کہ انسانیت انہی سے آگے بڑھی ہے اور آہستہ آہستہ انسان نے جو پیش رفت کی ہے, ترقی کی ہے اور کمال کی, مثلا آج کا زمانہ پیش رفت کے اعتبار سے بہت اچھا زمانہ ہے
جی.
لیکن میں یہاں پہ پھر وہی بات کہوں گا کہ اقدار کے اعتبار سے میرے خیال سے انسان نے کوئی ترقی, بعض لوگ کہتے ہیں جی اب آپ دین اسلام کو کیوں ہمارے اوپر ٹھونستے ہیں, یہ تو 1400 سال پرانی بات تھی.
بالکل.
اور ان لوگوں کے لیے مناسب تھا, آج تو ہم بڑی پیش رفت کر گئے ہیں. بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انسان نے پیش رفت نہیں کی, انسان کے وسائل اور جو اس کی لوازمات ہیں وہ پیش رفت اور ترقی.
بالکل صحیح
ہیں.
فرمایا مادی طریقے سے جو ہے بہت ترقی انسان
جی
نے کی ہے, لیکن روحانی اعتبار سے
انسان وہیں پہ کھڑا ہے 1400 سال پہلے,
بلکہ پستی کا شکار ہو گیا ہے آج اس مقام پر بھی نہیں ہے جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اجازت دیجئے ہم اب مولانا سجاد صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی قبلہ آپ سے ہم قبائل کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اگر کوئی اور نقطہ ہے تو آپ کی خدمت میں.
ایک بہت زبردست گفتگو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, میں چاہ رہا تھا کہ جی ایک دو نکات اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ تاریخ میں انہوں نے قاضی شرح کا تذکرہ کیا, یہی ہوتا ہے تاریخ پڑھنے کا فائدہ, یہی ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایک وقت میں انتہائی اہمیت کے حامل رہے پھر وہ کون سی وجوہات پیش آئیں کہ وہ اپنے اس مقام سے گر گئے.
جزاک اللہ, بہت اہم نقطہ ہے یہ.
یہ اگر آپ تاریخ اسلام کا اگر اس کا بھی آپ جائزہ لیں اور آج بھی آپ اس کو اپنے آپ کو وہاں پر جا کر دیکھیں جی. تو ہم بعض اوقات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں وقت میں یہ کردار ادا کیا, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آخرت اس کی کیسے ہوئی.
بالکل,
اس کا انجام کیا ہوا.
صحیح,
یعنی ممکن ہے ایک انسان ایک وقت میں کوئی اہم کام انجام دیتا رہا ہو
جی.
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی جگہ پر باقی بھی رہے.
اس کی بہترین مثال خود مولا کائنات کا دور ہے کہ جو مولا کائنات کے ساتھ صفین میں تھے اس کے بعد انہی سے جنگ نہروان لڑی جا رہی ہے, وہی دشمن ہو گئے, وہی قاتل ہو گئے.
یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت زبیر, حضرت طلحہ, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے.
جی جی جی
ٹھیک ہے, یہاں تک کہ حضرت زبیر کو حضرت زبیر کو وہ جو حواری جو فرمایا ہے کہ حواری کچھ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ تھے, میرے حواریوں میں سے ایک زبیر ہے
جی جی.
اور یہی زبیر وہ ہے کہ جب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں جی. تو یہ امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں موجود ہوتا ہے جی. یہ اس وقت تلوار اٹھا کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے
جی.
تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ یہاں پر تلوار نہیں اٹھانی جی. یعنی یہ وہ سرسخت قسم کے حامی جو تھے امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے جی. یہی لوگ مدینہ سے چلے اور بصرہ میں آ کر انہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلوار کھڑی کر دی
جی جی بالکل صحیح.
ٹھیک ہے, یعنی کہاں سے نکلا زبیر اور کہاں تک آ پہنچا. اور پھر امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ان کا سر لایا گیا
جی, ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اس کا قاتل جو ہے وہ جہنمی ہوگا. اس کے کس نے قتل کیا تھا؟ امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں سے کسی نے قتل نہیں کیا تھا. جب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یاد دلائی تھی وہ حدیث, یہ حدیث کو سن کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا, تو اسی کی فوج میں سے ایک بندہ گیا تھا جس نے اس کو قتل کیا تھا, اور امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو عزیز کرنے کے لیے سر لا کر پیش کیا.
جی جی بالکل صحیح فرمایا, واقعی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ. قبلہ بہت شکریہ, چونکہ وقت میں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے, یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے, دعا میں یاد رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور آپ سے بھی یہیں پر ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ. ناظرین, بڑی اہم گفتگو تھی, ہمارے مہمانوں نے بہت اہم نکات یہاں پر بیان کیے تاریخ کے حوالے سے, اور واقعی یہ ہمارے لیے خود درس عبرت ہے. ہم خوش فہمی کے شکار نہ ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, درواقع دیکھنا یہ ہے کہ آگے انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے, اور اگر انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے تو اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خدا کے لیے انسان زندگی گزارے اور ان تاریخ کے واقعات سے کچھ درس حاصل کرے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, خدا آپ کو سلامت رکھے, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون, اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ, اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Oh,